نحمد و نصلی علی رسوله کریم. یہ کتاب ہے اکمال الشیم، شیخ تعالی سکندری رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ. اس میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل جو ہے آلائشوں سے صاف ہو جائے. جب دل نفسانی آلائشوں سے، ماحول کی گندی آلائشوں سے، بگڑی طبیعت کی آلائشوں سے صاف ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی استعداد آ جاتی ہے کہ اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والا بنتا ہے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا بنتا ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والا بنتا ہے. دل کا اصلی کام یہ ہے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنا، اور یہی تصوف کی غرض و غایت ہے کہ اللہ کا تقرب جو ہے، یعنی اس کی رضا کے قریب ہونا، ورنہ دور نہیں اللہ سے کوئی، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا، وہ اس کی نافرمانی کو چھوڑنے ہی سے ممکن ہے اور اس کی اطاعت کے کرنے ہی سے ممکن ہے. اب اس کی اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، یہ ہمیں شریعت سے پتہ چلے گا. تو شریعت مطہرہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کامل مکمل، جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے قابل عمل، تو اس پر چلنے کی استعداد کو حاصل کرنا. اور رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری طبیعت ہے، ماحول کے اندر جو فضائیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ہیں، رسم و رواج ہیں. تو یہ ہر وقت ہر انسان کے دل کے اندر کشمکش چلتی ہے. تو اپنے اندر میں ایسی استعداد حاصل کرنا ہے تصوف کے ذریعے سے، یہ اذکار، یہ اشغال، یہ مراقبات اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ دل کے اندر صلاحیت آ جائے، وہ قوت آ جائے، وہ استعداد آ جائے جو ہمیں شریعت پر ڈال دے، ہر حکم کو پورا کرنے والے بنے، ہر نافرمانی سے بچنے والے بنے. اور یہی اللہ والوں کا ہر زمانے مقصود رہا. اب یہ شیخ تعالی سکندری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 709 ہجری میں ہوا. یہ ارشادات اس وقت ان لوگوں کے لیے تھے جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے کچھ اونچے درجے کے ارشادات بھی ہیں، کیونکہ یہ ارشاد سالکین کے لیے ہیں. اور سالک کون ہے؟ جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے. اب سلوک کی منزلیں کیا ہیں؟ سلوک راستہ، سالک چلنے والا، یہ حصہ نہیں ہے. جیسے یہاں سے ابھی ہم حرم چلے جائیں گے چل کے، تو یہ حصہ قدم ہے نا، اس سلوک کے اندر حصہ قدم نہیں ہے. یعنی اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے رکاوٹ جو ہمارا نفس ہے، نفسانیت ہے، اس کو پیچھے چھوڑنا اور اللہ کی ہر اطاعت کی طرف بڑھنا، یہ معنوی چلنا ہے. تو یہ استعداد جو ہے، جو چاہتا ہے، تو یہ ارشادات ان کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آتے تھے کہ نفس کی قوت ٹوٹے، یہ جو اندر ہی بیٹھا بیٹھا ہمارے گود میں مچلتا رہتا ہے اور ہمیں مغلوب کر دیتا ہے. اچھا بھلا آدمی جانتا سمجھتا ہوا بھی ہمت بس ہو جاتی ہے. تو دل کے اندر ایسی قوت کا حاصل کرنا تصفیہ یہ ہے، دل کا تصفیہ یہ ہے کہ جو علائشیں اس نے ڈالی ہوئی ہیں جس سے کم ہمتی ہو رہی ہے ان کی صفائی، نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ اس کی سرشت کے اندر نافرمانی ہے اس سرشت کو بدلنا، جو نفس کو مغلوب کر لیں گے اس کو دبانا آ جائے گا، یعنی اس کے منفی جذبات پر قابو پانا آ جائے گا، اپنے اندر کے سارے منفی ارادوں پر قبضہ قابو پانا آ جائے گا، پھر راستہ صاف اور شفاف اللہ کی طرف بڑھنے کا. تو یہ حضرت کا وصال میں نے عرض کیا 709 ہجری میں، یہ شہادت 709 ہجری سے پہلے کی، 200 سال بعد مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب کر دی، یعنی کیٹیگرائزیشن کر دی، باب باندھی. ارشادات تو مختلف موقعوں پر جو لوگ ان کے پاس آتے تھے سر فرماتے رہتے، اللہ نے خود ہی اس کا بھی انتظام فرما دیا کہ اس وقت جو آپ کے متعلقین تھے ان کے دل میں یہ ڈالا گیا، انہوں نے محفوظ کیے، لکھ لی. اب 200 سال تو ایسے چلتے رہے، یعنی پڑھے جاتے رہے مجالس کے اندر مختلف جگہ پر، اس کی کئی شروحات بھی لکھی گئیں. تو یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے، ایک تو یہ ترجمہ ہے حضرت کے ملفوظات کا جو مولانا خلیل صاحب بھی رحمتہ اللہ فرمایا، پھر اسی کی تشریح جو ہے انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوئی رحمتہ اللہ فرمائی، اور یہ جو باب باندھے ہیں تو مولانا علی متقی رحمتہ اللہ علیہ 900 ہجری میں. تو یہ پہلا باب ہے علم کے بیان میں، یعنی ایک تو پہلے ملفوظ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے اس سے جو فائدہ اخذ کیا مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک و اوہام کے پردے اٹھا دیں. اللہ والوں کو بھی یہ بھی ہے کہ کلام تھوڑا لیکن مدلل، خیر الکلام اخلا مدلل، بہترین کلام مختصر لیکن مدلل. کیا فرماتے ہیں؟ علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک اوہام کے پردے اٹھا دے. اس کے فائدے مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم فائدہ بخش اور نافع سے مراد حق تعالی کی ذات و صفات کا علم ہے. علم فائدہ بخش اور نافع سے مراد حق تعالی کی ذات و صفات کا علم ہے، اور نیز وہ علم ہے جس سے اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی سمجھا دے. آج دنیاوی فنون کو بھی علم قرار دے دیا. فائدہ بخش وہ بھی فائدہ بخش بن جائے گا اگر شریعت کے تابع کر لیں. مسلمان کا کام شریعت کے تابع رہنا ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ فائدہ بخش اور نافع سے مراد کیا ہے؟ جو علم ہے حق تعالی کی ذات و صفات کا علم ہے، یعنی حق تعالی کی معرفت کو حاصل کرنا. معرفت کیا ہے؟ پہچان لینا. پہچان کیا ہے؟ اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو پہچان لینا. جو دل اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا معرفت کے بعد کہ محبت نہ ہو. صفات کو پہچانے گا، کمالی صفات کو پہچانے گا تو محبت دل میں جاگزیں ہو جائے گی، اور محبت دل میں جب جاگزیں ہو جائے گی تو محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں. ایک ڈر ہے نا, مار کر مار پڑے گی, خوف ایک خشیت ہے. خشیت یہ ہے کہ محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں ہے, میرے کسی قول سے میرے کسی فعل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ فائدہ بخش علم یہ ہے اور نافع, کیونکہ اس سے نفع ہوگا, نفع یہی ہوگا نا کہ اس کی اطاعت پر آئے گا, نافرمانی چھوڑے گا, اس کے قریب ہو جائے گا, اس کی رضا کے قریب ہو جائے گا, پھر اس کے انعامات بے شمار. تو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے, اور نیز وہ علم ہے جس سے اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو, کیسے بندگی کرنی ہے. بندگی کیا ہے, یہ الفاظ جو ہے نا اردو, یہ اس زمانے کی جب ترجمہ ہوا تھا, اب اردو بھی ایسی رہ گئی ہے, کچھ الفاظ ذہنوں میں چلتے رہتے ہیں. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, ایک شعر ہے ہمارے حضرت کے یہاں بھی لگا رہتا تھا, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو دی اس لیے ہے کہ اس کی بندگی کریں, اس کی غلامی کریں, اس کا بندہ بن کے رہیں, عبد بن کے رہیں, اس کی اطاعت کریں, اس کی نافرمانی کو چھوڑیں. تو زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. جب بندگی ہی نہیں ہے, اس کی اطاعت ہی نہیں ہے, پھر شرمندگی شرمندگی ہے. تو فرماتے نیز وہ علم, وہ شریعت کا آ گیا نا, کہ کیفیت معلوم ہو کہ کیسے اس کی اطاعت کرنی ہے, کیا اس کو پسند ہے, کیا اس کو ناپسند ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اکثر عرض کرتا ہوں, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ایک مولوی صاحب کچھ لے کر حاضر ہوا بیعت کے لیے, تو آپ نے سنا کہ مولوی صاحب تصوف کا خلاصہ بتاؤں, ہم بھی متوجہ ہو گئے. تو میں عوامر کو للہ کرنا, نواہی کو للہ چھوڑنا, بات مختصر سی بات, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. عوامر یعنی وہ حکم جو کرنے والے ہیں, جن کا حکم ہے امر کے کرو, ان کو اللہ کے لیے کرنا, اور نواہی جن سے نہیں روکا گیا کہ نہ کرو, اللہ کے لیے چھوڑنا. پوری شریعت یہی ہے نا, ڈو ڈونٹ ڈو, بس یہی ہے نا, کرو نہ کرو. ہمارا نفس بیچ میں تعویل نہیں کرتا ہے, وہ پٹیاں پڑھاتا ہے. جب یہ غالب ہوتا ہے, جب یہ قوی ہوتا ہے, یہ مصلحتیں بتاتا ہے. ہاں عجیب بات ہے, نفس اور شیطان کا فرق بتایا کسی اللہ والے نے. اگر مصلحت بتا رہا ہے تو یہ شیطان کا قید ہے, اور جو مزے کے لیے گناہ کرا رہا تھا یہ نفس کا ہے. نفس تو مزہ چاہتا ہے بس, یہ تو اپنے بس اسی دھن کے اندر کہ مزہ آئے گا گناہ کرنے میں, یہ نہیں بتاتا کہ وہ مزہ کیا ہے, وقتی ہے, اور یہ مزہ کیا ہے, خارج کا مزہ ہے. خارج زدہ کو خوب مزہ آتا ہے, جاتا جاتا خوب مزہ آتا ہے, خوب آتا ہے, پھر تکلیف اتنی شدت کی ہوتی ہے. گناہ میں مزہ ہے لیکن, تو یہ تو اس پر مچلتا رہتا ہے. ہاں شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے مصلحت. اللہ ہمیں ان دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ فائدہ بخش جو علم ہے, اور نافع سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم, نیز وہ علم جس سے اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو, کیسے کرنی. اس علم کی مثال شمع یا چراغ کسی ہے, اب دونوں چیزیں نہیں ہیں. شمع دیکھی کسی نے, چراغ دیکھا کسی نے, تو نہیں پرانے زمانے میں تو. اس لیے اللہ والے اس زمانے میں رائج اصطلاحات کو استعمال فرماتے ہیں. اصل تو عربی میں تھا نا, جس کا ترجمہ جی اردو میں ہوا نا, تو جس وقت ترجمہ اس کا تو آج ہی تھا. یہ بجلی کے کمکے میں نہیں تھے, یہ اتنی روشنی نہیں تھی, وہ شمع تھی یا وہ چراغ. اس لیے مثال دینے کی, اس علم کی مثال, یہ جو علم نافع ہے جس سے تعالیٰ کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو, اس کی صفات, اس کی ذات کا ہاں پتہ چلے. اس کی مثال کس کی ہے؟ شمع کی سے ہے, چراغ کی سے ہے, کہ جب وہ کسی بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے, یہ غور کریں الفاظ, ایک ایک لفظ اللہ والوں کا جو ہے نا, یہ ڈالا جاتا ہے, خود نہیں حاصل کر سکتا, ڈالا جاتا ہے طلب کے اوپر اور شوق کے اوپر اور دل کی صفائی کے بعد. جب دل کو ان غزائل سے, ان گندگیوں سے, علائشوں سے پاک کیا جاتا ہے, پھر اس میں صلاحیت آتی ہے. اب اس کے کہتے ہیں کہ اس شمع کی مراد ہے جب کسی بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی شعاؤں انوار سے اس کا دل پر ہو جاتا ہے. اور تمام شک شک اور وہم, خواہ متعلق دین کے ہوں یا دنیا کے, زائل ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس کا فائدہ. آج کل ہمیں صبح ہی بات ہو رہی تھی نا, غیروں نے شکوک و شبہات کا ایک طوفان کھڑا کر کے ہمیں کنفیوز کر دیا. ہمارے گھر کی چیز اصلی کھری ہمیں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں جی. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب یہ یقین دل کے اندر, یہ انوار جب دل, یہ شعائیں جب اس علم کی آئیں گی, ساری صفائی. تو تمام شک اور وہم, خواہ تعلق اس کا دین کے متعلق ہو یا دنیا کے, سب زائل ہو جاتے ہیں. ہر امر میں یقین اور حقیقت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یقین کے تعلق سے ایک مثال اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں, مجھے تو بہت اچھی لگی ہے. یقین کیا ہے سمجھنے کے لیے ایک تمثیل, تمثیل سمجھتے ہیں نا, ایک وادی جو ہے, وادی تو سمجھتے ہیں نا, پہاڑوں کے درمیان, ایک اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان وادی, اونچے اونچے پہاڑ, اس کے بالکل جو ہے نا بیچ میں ایک وادی, اس میں کنواں, اس کنویں کے اندر جو پانی ہے نا, اس کی جو سطح ہے وہ یقین ہے, اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی. باہر جو پانی ہوتا ہے نا, سوئمنگ پول کو ہی دیکھ لے, ہوا کے ساتھ جو ہے نا ایسے لہریں اٹھتی ہیں, ہوا تیز, اور سمندر کو دیکھ لو کیسی لہریں, نہر چل رہی ہے یا اور کوئی پونڈ ہے اس کے اندر بھی. لیکن یہ وادی کے گہرائی کے اندر جو کنواں ہے, ایک تو پہاڑوں نے ہواؤں کو روکا ہوا ہے, طوفانی ہواؤں کو, بہت اونچے اونچے ہیں, ایک کنواں گہرا ہے اتنا ہے کہ پانی پر ہوا کا کوئی ذرا بھی اثر نہیں, کتنی طوفانی ہوائیں چلیں اس کے اندر ارتعاش کوئی نہیں, ساکن. یہ ہے یقین. کہ دل کے اندر, یہاں تو ہرا ہوا ہلکی بھی چلتی ہے نا, اندر ہمارے وہ مغرب سے چلتی ہے, کوئی ادھر سے چلتی ہے, کوئی ادھر سے چلتی ہے, ہمارے اندر شکوک. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ تمام شک اور وہم, خواہ متعلق دین کے یا دنیا کے, ظاہر ہو جاتے ہیں. ہر امر میں یقین اور حقیقت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ پھر نفس کے بہانوں کے پیچھے نہیں پڑتا, جی آج کل زمانہ اور ہے, وہ اور تھا, اب کچھ مسئلتیں اور ہیں, اس زمانے کے کچھ تقاضے اور ہیں, اب تو دنیا کو ایسے چلانا ہے, اب تو ایسے نہیں چلے گا, اب تو مشکل ہے, اب تو ناممکن ہے صحیح دین پر چلنا. اس کا دل پکا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکل رہا ہے, حق سچ میری عقل غلط سوچ سکتی ہے، میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن فرمودہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے تصوف کی اصل، اس یقین کو حاصل کرنا، یہ ہے صفائی. تصوف صفائی کا نام ہے. شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، گلاب جامن مجھے بڑی پسند ہے. ایک مثال دیتے تھے، گلاب جامن مجھے ہر ایک کو پسند ہے نا، کیوں جی؟ اگر مکھیاں بیٹھی ہیں اس پر بہت کثیر تعداد میں، کرے گا جی کھانے کو؟ کراہیت ہوگی. تو تصوف پر مکھیاں زیادہ بیٹھ گئی ہیں تو آج ہمیں اسے گھن آ رہی ہے. یہ جہل صوفیوں جو ان کے، ورنہ یہ بے غبار چیز ہے، اس کی حقیقت یہ ہے. تو ہر امر میں یقین، حقیقت کے دروازے کھل جاتے ہیں. صوفی وہ ہے جو شریعت کے ہر حکم کو پورا کرنے کی استعداد حاصل کر رہا ہے. صفائی ایسی ہو گئی ہے، وہ کسی اور سے متاثر نہیں ہوتا، زمانے کی فضاؤں سے متاثر نہیں ہوتا، رسم و رواج سے متاثر نہیں ہوتا. اس کے دل کے اندر یقین ہے کہ میری نجات اور میری کامیابی اور میرا بھلا کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہی ہے، نافرمانی کو چھوڑنے ہی میں ہے. تو یہاں فرماتے ہیں اب یہ دروازے کھل گئے حقیقت یقین کے، اور شہوت و قدورت کی تاریکی اس کے دل سے دور ہو جاتی. جو نفس کے گندے تقاضے جو ہیں نا، شہوات کے، وہ جو نور آتا ہے، وہ نور یقین جو ڈالا جاتا ہے، اس نور کے ڈالنے سے پھر یہ قدورتیں کیا ساری صاف. اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے، اور حقیقت علم جس کا نام ہے وہ یہی ہے. کہ علم جس کا نام ہے وہ یہی ہے، اور جس علم کی یہ شان اور تاثیر نہ ہو وہ علم ہی نہیں، وہ محض زبانی علم ہے. کہ نفی کرتی ہے، علم ہی نہیں ہے جس میں علم. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی وہ حقیقی علم عطا کرے. آگے فرماتے ہیں، عمدہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خوف خدا بھی ہو. عمدہ علم، دوسرے علوم کی نفی نہیں کی لیکن نافع نہیں ہے، فائدہ بخش پیچھے یہاں فرما رہے ہیں. عمدہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خوف خدا بھی ہو، تو وہی سب سے بہتر علم ہے. اس لیے کہ حق تعالی کی عظمت اور جلال جب علم کے ساتھ یہ صفت بھی ہو تو وہی سب سے بہتر علم ہے. حق تعالی کی عظمت اور جلال، اس لیے کہ حق تعالی نے ایسے ہی علم والوں کی اپنے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. حقیقت یہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہی ہیں. اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ علماء ڈرتے نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، علماء وہی ہیں جن کو خشیت حاصل ہو. اللہ تعریف سمائیے، یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہوں. یعنی اللہ پاک کو پہچاننے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. معرفت کا نتیجہ خشیت، جب پہچان لیا تو محبوب کی ناگواری گوارا نہیں. پس جس علم کے ساتھ خشیت یعنی خوف خدا نہ ہو وہ علم نہیں، نہ ایسا شخص عالم حقانی ہے، عالم تو ہے عالم حقانی نہیں ہے. بس علامت عالم کی خوف خدا ہے، اور خوف خدا کی علامت اتباع شریعت. صاف صاف سی بات ہے، اگر اتباع شریعت نہیں ہے تو سمجھ لو خوف خدا بھی نہیں ہے. اور جس علم کے ساتھ دنیا کی رغبت ہو اور دنیا داروں کی خوشامد ہو اور دنیا کمانے ہی کی طرف توجہ ہو اور تکبر اور بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں اور آخرت سے غفلت ہو، ایسا علم نہیں ہے، اور ایسا عالم انبیاء کے وارثوں میں شمار نہیں ہے. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی یہ صلاحیت عطا فرمائے. تصوف کی اصل یہ ہے، اللہ والوں نے ہر زمانے میں اس کی محنت فرمائی. یہ تصفیہ ہے، یہ تزکیہ ہے، یہ صوفی ہے. آج چھوٹی سی داڑھی صوفی صاحب پھر اس کی حرکتیں دیکھ کے صوفی ایسے ہوتے ہیں، خود ہی صوفی قرار دے دیا، خود ہی اس کی حرکتیں بری دیکھ کر اس سے متنفر بھی ہو گئے، تصوف سے متنفر ہو گئے. تو تصوف کی اصل یہ ہے، اللہ ہمیں اس پر آنے کی توفیق عطا فرما دے کہ دل کے اندر ایسی شفافت، ایسی لطافت، ایسی پاکیزگی، ایسی قوت، ایسی ہمت جو اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روک دے، وہ نہیں جو آج ہماری عادتیں بن گئی ہیں. آج کل ہمارا دین پر چلنا اپنی سہولت پر چند باتوں کو لے کے سب کو چھوڑ دینا، ہمارا دین پر چلنا سلیکٹو ہے، ہر ایک نے کچھ چیزیں سلیکٹ کر لی ہیں، اور جب تقاضا آتا ہے تو ہمارا نفس ابھر کے ہمیں وہ باتیں یاد کر جو ہم کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں مطمئن کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ تو کر رہا ہے نا، لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے نا، یہ تو کر رہا ہے، وہ چند جو کر رہا ہے اور کتنی کثیر جو کر نہیں رہا، تاکہ توجہ نہ جائے. ایسا ظالم ہے، اللہ اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب گناہ کی بات آتی ہے، چند گناہ جو بڑے بڑے چھوڑ رکھے ہیں، تو یہ ابھر کے ہمیں وہ یاد کرا دیا جائے، تو یہ تو نہیں کر رہا نا، اور کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہیں. ہر اطاعت کو کرنا، ہر نافرمانی کو چھوڑنا، شریعت مطہرہ جامع ہے، کامل ہے، مکمل ہے. ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے تفصیلی احکام نہ ملیں، شریعت نہ بتائے، جزیات تک بتائی گئی ہیں. ہمارا دل ایسا بن جائے شریعت سے پوچھے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے. تو اللہ ہمیں یہ صلاحیت عطا فرما دے. اسی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق، پہلے لوگ اللہ والوں کو تلاش کرتے تھے، اسی لیے اگر کمزوری آتی تھی، ضعف آتا تھا، تو اللہ والوں سے لینے کی چیز یہ تھی. آج اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں دنیا کے مسئلے حل کرانے کے لیے، اللہ والوں کی دعا سے دنیا کے مسئلے حل ہونا اس کی نفی نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے. ادھر بائی پروڈکٹ ہے، مل جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر جو نفس غالب آ کے ہمیں روک دیتا ہے، جانتا بوجھتا جو ہے اور نہیں کر پاتا، وہ قوت حاصل کرنی ہے. اس کے لیے اللہ والے پھر کچھ طریقے بتاتے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ ذکر اللہ کی کثرت بھی ہے. اس کے لیے کچھ اذکار بتائے جاتے ہیں، کچھ اشغال بتائے جاتے ہیں دل کو مشغول کرنے کے لیے، کچھ مراقبات بتائے جاتے ہیں دل کی نگرانی کے لیے، تاکہ اس سے دل کی صلاحیت درست ہو اور یہ اپنا اصلی کام کرنے لگے. اور ہمارے یہاں چونکہ نقشبند سلسلے کے اندر ذکر خفی کی مشق ہے، مقصود یہی ہے کہ دل میں چپ کے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، جس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُعُمْ وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْعَسَالِ وَلَا تُكُمْ مِنَ الْغَافِرِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ فرمایا گیا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ، یعنی تنہائی کے اندر. یعنی یہ صلاحیت جو لینی ہے نفس کے خلاف، ماحول کی فضاؤں کے خلاف، شیطان کے خلاف، طبیعت کے خلاف، بگڑی عادتوں کو توڑنے کے لیے، اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر ہمیں اللہ کے یاد، اللہ کے نام کی یاد سے مشق کرنی ہے. یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھا جائے اللہ، فتبارک قسم ربی کا، فرما رہے ہیں رب کا نام جو ہے نا یہ بڑا متبرک ہے، اس کو دل میں رچا لیں بسا لیں تو دل میں تبرک آئے گا. تبرک کیا ہوگا؟ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھے گا، نافرمانی سے رکے گا. تو تصور کی مشق ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر، یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں، تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو ذکر جس سے ہمارے اندر قوت آئے گی وہ تنہائی میں مشق کرنے سے. کچھ کچھ وقت اپنی مصروف مشغولیات میں سے نکال کے اس کی مشق کریں، دل پر تصور سے لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور اس کی دل میں تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی رچات پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے، حرام کاموں سے تنہائیوں میں بھی ہمیں روک دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں، تصور سے دل پر اللہ سے یہ مانگے، مقصود اس سے وہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، یعنی وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت جو ہمیں شریعت پر ڈالتے. تو تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھ کر اب دل میں تھوڑی دیر ہم اس کی مشق کریں تکرار سے، اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں. اللہ اکبر کی بھی
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وحفنا بالصالحين
آمين
محض آپ کے فضل و کرم سے احسان سے اللہ بلا کسی استحقاق کے اللہ آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اللہ ہمیں حاضر ہونے کی توفیق دی قبول فرمایا اللہ اس کو اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے اللہ آگے مکہ مکرمہ کی حاضری میں اللہ اس کو بھی قبول فرما لے اللہ اس پاک شہر کے جو آداب ہیں اور اللہ بارگاہ رسالت کے جو آداب ہیں اللہ اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ یہاں کے جتنے فیوز و برکات ہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جان سار صحابہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ جگہ اس کے شہر میں اتنی اللہ کتنی مختلف برکات اتنی مختلف آیات اتنی اللہ ہر طرح کی اللہ اللہ کسی بڑے کے دسترخوان پر جاتے ہیں مختلف انواع اکرام سے مختلف کھانے پیش کرتا ہے اللہ اس پاک شہر میں اللہ ہر آیت کی علیحدہ حقیقت اللہ ہر مقام کی علیحدہ حقیقت علیحدہ نور اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ بلا استحقاق اللہ وہ سارے انوار و برکات نصیب
آمین
اللہ اور ان کو ہماری اللہ ہماری حقیقت کا حصہ بنا دے اللہ ہماری حقیقت کا حصہ بنا دے اللہ اس کو پھر اللہ ہم سے ضائع نہ ہو بلکہ اس میں ترقی ہوتی ہے
آمین
اللہ اپنے فضل و کرم سے احسان سے اللہ مکہ مکرمہ حاضری وہاں بھی اللہ ہر طرح کی جو برکات ہیں اللہ حدیم کی نزاب کی اللہ حضرت اسد کی خانہ کعبہ کی رکن یمانی کی اللہ مکہ مکرمہ میں جگہ جگہ وہاں بھی وہی اتری وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اتنا عرصہ گزارا اللہ سب وہاں کی برکات بھی محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے یا اللہ دونوں جگہ کے آداب کی اللہ اعلیٰ درجے میں رعایت اللہ توفیق نصیب فرما دے اللہ اپنے فضل و کرم سے احسان سے اللہ ہم سب کے جو اللہ مرشد ہیں بڑے ہیں مربی ہیں حضرت کے ساتھ ہم یہاں آئے اللہ حضرت کو بھی اس سارے سفر میں صحت و عافیت اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ اللہ اپنے فضل و کرم سے احسان سے اللہ چونکہ آپ سے کہتے ہم سب حضرت بڑے ہم چھوٹے ہیں اللہ آداب کی ہمیں حضرت کی خدمت اور آداب کی بھی ہمیں توفیق عطا
فرمائے
اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ حضرت کی قلب اطہر میں آپ نے جو اللہ جو ڈالا اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں بھی اس میں سے اللہ حضرت آفر نصیب فرمائے اللہ حضرت آفر نصیب فرمائے اللہ آپس میں ساتھی محبت اتفاق جو اور اللہ آپس میں سب کی اللہ اپنے خیرات رکھی اللہ سب کی خیرات برکات کا حصہ نصیب فرمائے اللہ حضرت کی ہماری والدہ صاحب حضرت کی گھر والی وہاں پہ اللہ ان کو بھی کام سے احسان سے اللہ ہم سب بشر ہیں انسان ہیں اللہ جب تک وہ صحت عافیت سے رہیں گے حضرت کو بھی سکون راحت رہے گا اللہ حضرت کی راحت اور سکون رہے گا تو ہمیں بھی اللہ راحت اور سکون رہے گی ہمیں بھی تسلی رہے گی اپنے فضل و کرم سے اللہ اس نعمت کو تادیر قائم رکھ عافیت کے ساتھ قائم رکھ اللہ حضرت کو بھی اللہ صحت اور عافیت عطا فرما اللہ پچھلے عرصے میں کچھ بیماری مشکل چلتی رہی ہے اللہ اب کئی سال سہولت اور عافیت کے ساتھ اللہ مجموعی طور پر بہت اللہ صحت بہت عافیت بہت برکت کے
ساتھ
اللہ بڑے دربار میں ہم سب آئے اور اللہ حضرت واسطہ ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضرت کو اعلیٰ درجے میں اللہ اپنی خصوصی تجلیات انوار برکات اللہ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے اور اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما دے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیرات مانگی جتنی برکات مانگی ہم سے حصہ عطا فرما جن شرور سے پناہ عطا فرمائی اللہ خصوصی نفس و شیطان اللہ سب برائیوں سے اللہ ان سے اپنے فضل و کرم سے ان سے پناہ عطا فرمائی اللہ جتنے رضائل ہیں جتنی بری عادتیں ہیں جتنے برے خصائل ہیں اللہ ان سب کو سب سے اللہ جان چھڑا دے
جان چھڑا دے
سب سے جان چھڑا دے
جان چھڑا دے
دنیا میں اسباب کا ضابطہ ہے اللہ جو فوراً چھوٹ سکتی ہے فوراً چھٹا دے، لیکن اللہ جو اللہ جس میں تدریج اللہ آپ کے ایک ضابطے کے تحت اللہ بتدریج ہر ایک سے جان چھٹا دے، اللہ آپ کے درگاہ میں ایسے حاضر ہو کے بالکل اللہ مزک بالکل مزک طاہر اللہ پاک صاف بالکل، اور اللہ ابھی ہم نے پڑھا اللہ اپنی ذات علی کا صحیح سچا یقین نصیب نور اللہ وہ صحیح علم کا نور اللہ وہ صحیح یقین کا نور اللہ وہ سب عطا فرما دے اللہ حقیقت محمدی حقیقت احمدی کے اور اللہ اس کے دوار عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے احسان سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، جو ہم مانگا اللہ اعلیٰ طور پہ عطا فرما، اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر چیزوں کا علم ہو گیا اللہ وہ بھی اعلیٰ طور پہ سب ساتھیوں کو عطا فرما، سب کے گھر میں خیر برکت اللہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انک انت التواب الرحيم، صلى الله تعالی محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
برحمتك يا رحمن. یہاں کے قیام کے دوران